خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. بھارت اور چین میں جاری سرحدی کشیدگی کے درمیان امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایشیائی ملکوں جیسے کہ بھارت, ملائیشیا, انڈونیشیا اور فلپائن کو چین کی جانب سے لاحق خطرات کے پیش نظر امریکہ اپنی افواج کی عالمی تعیناتی کا جائزہ لے رہا ہے. وہ یورپ میں اپنے فوجیوں کی موجودگی میں تخفیف کر کے انہیں دوسرے مقامات پر تعینات کرے گا تاکہ درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کہاں تعینات کیا جائے گا. ادھر بھارت نے چین کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں ہونے والی پرتشدد جھڑپ کے لیے ایک بار پھر چین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے. بھارت کے مطابق چین مئی کے اوائل سے ہی ایل اے سی پر بڑی تعداد میں فوجیوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی کرتا آ رہا ہے, جو کہ دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے سمجھوتوں, بالخصوص 1993 میں ہونے والے سمجھوتے کے منافی ہے. یاد رہے کہ چین نے گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ کے لیے بھارت کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں جمعرات کو کیے گئے خطاب کے بعد سیاسی قیادت اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہیں, جس میں انہوں نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا تھا. اگرچہ وزیراعظم کے پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کو پالیسی بیان سمجھا جاتا ہے, تاہم بعض تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ زبان کا پھسلنا بھی ہو سکتا ہے. تاہم وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے اس بارے میں وضاحت کا نہ آنا اس معاملے پر جاری بحث کو مزید الجھا رہا ہے کہ یہ بیان غیر دانستہ تھا یا پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ تھا. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردوں کی معاونت اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے 5 مبینہ کارکنوں کو مجموعی طور پر 16 سال قید کی سزا سنائی ہے. جمعرات کو جن کارکنوں کے سزائیں سنائی گئیں ان میں عبداللہ عمیر, حنزلہ احمد الرحمن, عاصم اکبر سعید, محمد یعقوب اور محمد یوسف شامل ہیں. حکام کے مطابق پاکستان میں حالیہ عرصے میں دہشت گردوں کو سنائی جانے والی یہ سب سے زیادہ سزائیں ہیں. عدالتی فیصلے کے مطابق قلعدم تنظیم القاعدہ کے 5 ارکان کو 5 سال قید کی سزا, دہشت گردوں کی مالی معاونت, 7 سال قید کی سزا دھماکہ خیز مواد رکھنے اور 3 سال قید کی سزا قلعدم تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے جرم میں سنائی گئی ہے. ممنوعہ لٹریچر رکھنے کے جرم میں بھی 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں مجرموں کے نام, تمام جائیدادیں ضبط کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں. پاکستان کی حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں نے گزشتہ چند ماہ سے قلعدم تنظیموں اور انتہا پسند تنظیموں کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے اور ان کے خلاف سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کی ان کاروائیوں سے مطمئن نہیں ہے, جس پر پاکستان نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. دہشت گردی کے معاملے پر امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال بھارت اور افغانستان میں دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث عسکریت پسندوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی, جس سے ایسے گروہوں کی کاروائی کرنے کی صلاحیت کمزور ہو سکے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے رپورٹ پر جمعرات کو رد عمل میں کہا کہ رپورٹ میں یہ بات اگرچہ تسلیم کی گئی ہے کہ خطے میں القاعدہ بہت ہی کمزور ہو گئی ہے, تاہم القاعدہ کو ختم کرنے میں پاکستان کا کردار کا ذکر نہیں ہے. القاعدہ کے خاتمے کے نتیجے میں دنیا کو دہشت گردوں سے درپیش خطرہ کم ہوا ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے, لیکن رپورٹ یہ بتانے سے قاصر رہی ہے کہ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور کاروائیوں میں قلعدم تنظیموں اور گروہوں کو بلا تفریق نشانہ بنایا. ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کو بیرونی حمایت یافتہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش جیسے گروہوں کا سامنا ہے. پاکستان نے توقع ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں سامنے آنے والی امریکہ کی رپورٹوں میں انسداد دہشت گردی کی پاکستان کی کوششوں کو پوری طرح تسلیم کیا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारा ये खसूसी प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम का कोरोना और गवर्नेंस के मामलात पर अपनी हुकूमत का दिफा, अपोजिशन की सख्त तनकीद, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक और तहरीक इंसाफ के इंजीनियर इफ्तखार चौधरी हमारे साथ होंगे। क्या काबुल हुकूमत तालिबान के साथ अबूरी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है? अफगान आइन की छतरी तले तालिबान इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे या आउट ऑफ बॉक्स हल होगा? अगले सेगमेंट में बात करेंगे दहशतगर्दी पर अमेरिका के महकमा खारजा की रिपोर्ट, पाकिस्तान की तरफ से मायूसी का इजहार, तजिया लेंगे इन दोनों इश्यूज पर केटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन से वाबस्ता डॉक्टर सहर खान का, साबिक सफीर रियाज वजीर और अफगान सीनियर साफी मीर वैस अफगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जुमेरात का दिन बहुत अहम रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इससे बात की और कोरोना से मुतालिक गवर्नेंस से मुतालिक जो सवालात थे उनका जवाब दिया, लेकिन अपोजिशन के जवाब सुने बगैर वो पार्लियामेंट से चले गए और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब ने काफ़ी कहना चाहिए कि एक क्रिटिकल और तनकीदी वहाँ पर ख़िताब किया और उनकी इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था और वो यहाँ पर होते और हमारी बात भी सुनते। सो गवर्नेंस के ऊपर और कोरोना की हैंडलिंग के ऊपर बिलखसूस बहुत तनकीद है, बात हम करते हैं इस पर। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये पूरी उसमें वो बताइएगा आपके ख्याल में, ज़ाहिर है ये तो कभी नहीं हुआ कि कोई भी अपोजिशन हुकूमत से मुतमिन हो, वाकईतन बहुत डिज़ास्टर है या सियासत कुछ ज़्यादा हो रही है? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने तो दुनिया के जिन बेहतरीन ममालिक ने बेहतरीन अंदाज में कोरोना को हैंडल किया है, पाकिस्तान उनमें से एक है। कोरोना के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज के क्या तहफ़ुज़ात हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से सबसे पहले तो इमरान खान का जहन रोज अव्वल से कन्फ्यूजन का शिकार है, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, पहले कहा कि ये तो मामूली सा फ्लू है, फिर उसके बाद पहले इन्होंने लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल भी खत्म कर दिया। इससे पहले अगर आप देखें तो पंजाब में इन्होंने लॉकडाउन का नहीं होगा, फिर वहां लॉकडाउन हो गया, फिर सुकून किया। मैं ये अर्ज करूंगा कि कोरोना पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये ताफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में इमरान खान और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों ने इम्पोर्ट किया है, उसके बाद इसे स्प्रेड किया है, जिस तरह ये लॉकडाउन न किया इन्होंने और मुखालिफत की। उन्होंने कहा है कि जी मुझसे अगर पूछते तो मैं कहता कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए इमरान खान बहुत ही अजीब आदमी है, वो बहुत सी चीजों के बारे में नहीं समझते और उन्होंने अभी एपिडेमिक सामने आई तो उस वक्त इन्हें ब्रीफिंग लेना चाहिए थी कि तारीख क्या है वबाओं की, क्या नुकसान हुआ है और हमें क्या करना चाहिए, चीन ने कैसे मसला हल किया है, न्यूजीलैंड ने कैसे हल किया है, तो ये रास्ता था जो उन्होंने बिल्कुल उसके उलट चल लिया।
मैं चूंकि इस वक्त ये वन ऑन वन के फॉर्मेट यही है कि मुझे दूसरी तरफ का नुक्ता नज़र भी बयान करना है और जब दूसरी तरफ आएगी तो मैं आपका नुक्ता नज़र उनके सामने रखूंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने कहा कि जुल्फी बुखारी ने इम्पोर्ट किया, जुल्फी बुखारी इस बात के ऊपर कोर्ट में जा चुके हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किया तो बाकी पूरी दुनिया में कैसे चला गया, क्या वहाँ पर भी इमरान खान और जुल्फी बुखारी लेके गए? और तीसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन है तो जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप सारी लॉकडाउन की हामी है, तो उसका मतलब है खुद तो उनको करंटीना में होना चाहिए था, एग्जांपल बनते, लेकिन लीडरशिप को भी कोरोना हो गया, वो कैसे हो गया?
देखिए पहली बात तो ये है कि जुल्फी बुखारी तो एक आदमी था ना, ये फैसला इमरान खान ने किया लॉकडाउन फलन, आपने फरमाया कि बाकी दुनिया में किस तरह गया है, باقی دنیا میں آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں ماشاءاللہ ٹرمپ صاحب ہیں, اور جن ملکوں میں لوگ گئے ہیں انہوں نے بالکل لاک ڈاؤن نہیں کیا بلکہ پرواہ ہی نہیں کی, وہ فرانس ہو, جرمنی ہو, وہ اٹلی ہو, وہ دوسرے ملک ہوں, جہاں جہاں لوگوں نے پرواہ نہیں کی وہاں وہاں تباہی ہوئی ہے, اور جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے بر وقت کنٹرول کر لیا. یہ آزمودہ طریقہ ہے. آپ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ جو فرماتے ہیں کہ وہاں عمران خان اور زلفی بخاری دوسرے ملکوں میں نہیں ہے جہاں یہ پھیلا ہے, تو وہاں اور طرح کے عمران خان ہیں اور اسی وجہ سے پھیلا ہے. اگر وہ روز اول سے,
صدیق الفاروق صاحب, دنیا میں صرف تین چار ممالک ہیں جہاں پہ نہیں ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہے ایک بات, اور یعنی یہ ایک عالمی وبا ہے, اس کے اوپر سیاست کی یہ بہت ہی ایکسٹریم شکل ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی تو تین مہینے کیا آپ ان کو 3 سے 5 مہینے لوگوں کو گھروں میں بند رکھتے؟ معیشت کی حالت کیا تھی؟ آپ ان کو کیسے فوڈ سپلائی کرتے؟ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, شروع کے دنوں میں, یعنی ابتدائی دنوں میں ہی اگر یہ 4 سے 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہو جاتا تو یہ صورتحال جو اس وقت پاکستان میں ہے یہ قتل نہ ہو. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے دنوں میں ہی فوراً یہ بریفنگ لیتے, خود چلے جاتے یوٹیوب یا کسی اور سرچ انجن پر اور معلوم کرتے کہ تعاون سے کیا ہوا, کتنی تباہی ہوئی, انفلوئنزا سے کتنی تباہی ہوئی, اور اس طرح کی اور جو آفتیں ہیں, وبائیں آئیں, اس سے کتنی کتنی تباہی, کتنے کروڑوں.
جی صدیق الفاروق صاحب, میں اس میں بھی کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ نے یقیناً انٹرنیشنل ریسرچز بھی دیکھی ہوں گی. یہاں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ابھی تک یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس مرض کی سمجھ نہیں آ رہی. آج ڈفرینٹ ایڈوائس ہوتی ہے. اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ یہ اس میں ماسک لینے کی ضرورت نہیں ہے, پھر چند دن بعد آتا ہے کہ ماسک مسٹ ہو گیا ہے. اس کے بارے میں پہلے کہا جاتا ہے کہ صرف نظام تنفس کی خرابی ہے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جسم کے کسی بھی کمزور نظام پہلے سے موجود کنڈیشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یہ وائرس. تو جب سائنٹسٹ کو نہیں پتا تو ایک سیاستدان کو کیسے پتا ہوتا؟
دیکھیے, یہ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں میں اس حوالے سے جو رفتہ رفتہ مرحلہ وار اختلافات آئے ہیں اور پھر ایک بات بنی ہے, لیکن احتیاطی تدابیر پر سب کا اتفاق ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے, ماسک کا استعمال ہونا چاہیے, اور اس طرح سے گرم.
اگر نواز لیگ ہوتی تو 3 مہینے کے لیے لوگوں کو گھروں میں قید رکھ لیتی, تاجر برادری کی بھی ناراضگی لے لیتی, رائٹ؟
نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اب تک پھر اس سے تباہی ہوئی, مارکیٹیں بند کرنی پڑی. اب بھی آپ اگر آئیں اسلام آباد میں, میں آج سبزی منڈی کے قریب سے گزرا, وہ لاک ڈاؤن, اور کچھ سیکٹرز ہیں, کچھ پنڈی میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو یہ اگر پورا ملک, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے غریب لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نام بدلا ہے, اس کے تحت ہم نے اتنے لاکھ لوگوں کو ان کی مدد کی ہے, تو یہ ان تمام چیزوں سے پہلے 6 ہفتے قوم لاک ڈاؤن کی متحمل ہو سکتی.
اب آپ کچھ, آپ کی پارٹی نے ہوم ورک کیا ہوگا, کچھ اندازہ ہے کہ کتنے پیسے اس کے لیے چاہیے اگر ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے کچھ ہفتوں کا, کچھ مہینوں کا, کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟
دیکھیے, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں نے یہ ہوم ورک تو نہیں کیا کہ کتنے پیسے چاہیے. میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس اس وقت ملک کا خزانہ ہے انہیں کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلے جان اہم ہے. وہ یہاں چاوڑی میں زبان میں کہتے ہیں کہ سر سلامت تے ٹوپیاں بہت. سب سے پہلے سر سلامت, لوگوں کی جان کو محفوظ رکھنا ہے, اس کے بعد باقی سارے کام پھر ہو جاتے ہیں. جدوجہد عوام ہی کرتے ہیں نا, انسان ہی کرتا ہے. ان کی جان سب سے اہم ہے, تمام پیسے لگا دیں. بہت کچھ انہوں نے روکا, حکومتیں نوٹ بھی چھاپتی ہیں, حکومتیں قرض بھی لیتی ہیں. 4 سے 6 ہفتے کے 8 ہفتے کے لاک ڈاؤن میں اگر لوگ بچ جاتے اور کرونا سے ہم کامیاب ہو, جو آج کرونا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا کرونا پھیلا ہوا ہے, لوگ اسپتالوں میں جان نہیں رہے ڈر خوف کی وجہ سے کہ جی وہ لاش نہیں دیتے, گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی الحمدللہ کہ پاکستان میں ڈیتھ ریٹ کم ہے, اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. رہ گئی اگر عمران خان کی بات, تو انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مرے, اور یہ سیاست کی بات نہیں کر رہا, یہ ان کے مختلف اقدامات ہیں.
ٹھیک ہے, اب صدیق الفاروق صاحب باقی جنرل گورننس پہ آ جائیے. کیا آپ کو زیادہ میجر پرابلم رکھتے ہیں؟ اور یہاں پہ تو ان کا کلیم یہ ہے کہ ہر کام سسٹمیٹک انداز میں ہو رہا ہے, باقاعدہ اس کے اندر ایکسپرٹس کی ٹیمز ہیں جو چیزوں کو نئے سرے سے استوار کر رہی ہیں. آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے؟
دیکھیے جی اگر ان کے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے تو جی ڈی پی 5.8 سے, یعنی یہ جنوری فروری کی بات ہے,
وہ کہتے ہیں ایکسیجریٹڈ نمبر تھا وہ
1.5 تک نہ گر جا. سنیں اس کے اس یہ تو مارچ میں آیا ہے جی پہلا کیس ہم پاکستان میں. اس کے بعد آپ آ جائیے جو ان مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی تھی, جو انہوں نے آتے ہی سی پیک کو جناب علی آلموسٹ فریز ہی کر دیا, جو انہوں نے 150 ڈیولپمنٹ پروگرامز بند کر دیے, جو انہوں نے مختلف حوالوں سے ڈالر اپنا ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی, میں نے مہنگائی کی بات کی, زراعت کو نقصان ہوا, صنعت کو نقصان ہوا, جو انہوں نے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیا, ہمارا 6.5 تھا انہوں نے اٹھا کے 14% پہ کر دیا, اس سے حکومت کو ڈیٹ سروسنگ پہ خرچہ حکومت کا بڑھا, اور انویسٹر نے اتنا مہنگا قرضہ لے کے نہ کارخانہ لگایا نہ کاروبار کیا. تو اوور آل معیشت جو ہے وہ گویا شکار ہو گئی, کہیں جمود کا شکار ہو گئی, کہیں گراوٹ کا شکار ہو گئی. تو یہ ان کی نا, اور پھر گورننس دیکھ لیں, ہر یعنی ایسے ہی مثالیں ہیں, ہر ہفتے کے بعد انہوں نے ایک ضلع کا ڈی سی بدلا ہے, لاہور شہر میں کتنے اے سی اور کتنے دوسرے لوگ بدلے ہیں. یہ ٹیم انہوں نے کہا جی یہ تو نواز شریف والی ٹیم تھی, چلو جی یہ شہباز شریف ہٹا دی, دوسری ٹیم لے آئے, پھر اس نے پھر تیسری ٹیم لے آئے, بار بار ٹیمیں بدلی, پھر آخر میں کہا لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی نواز شریف اور شہباز شریف کی بات چھوڑے, بیوروکریٹ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہوتے, ان سے کام لے, پھر انہوں نے وہی لگا دیے. تو اس لیے ان کا نہ تجربہ ہے نہ ان کی کوئی ویژن ہے, ساری باتیں ان کا کوئی حال نہیں ہے, یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے. اگر یہ حکمرانی کے قابل ہوتے تو لیڈرشپ کی کا ٹرائل اور ٹیسٹ ہوتا ہی مشکل حالات میں, یہ کامیاب ہو کے نکلتے, 2 سال ہو گئے ہیں سوائے بربادی کا کچھ ہوا نہیں.
جی صدیق الفاروق صاحب, آخری سوال, ایک طرف تو ظاہر بڑی گرما گرم سیشن ہے اسمبلی کے اندر, دوسری طرف زرداری صاحب جو علالت کے باعث کافی کہنا چاہیے کہ سیاسی سرگرمیوں سے دور تھے, وہ متحرک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آن بورڈ ہیں کسی این ہاؤس تبدیلی کے لیے یا باقی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے, پلانز کیا نظر آتے ہیں آگے؟
دیکھیے تمام اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت ڈلیور کرے. آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ پہلے اسمبلی کے سیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آگے بڑھ کر قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں کا نعرہ بھی لگایا, ادھر تحریک لبیک نے جو کچھ کیا اس میں بھی ساری اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا, پھر میثاق معیشت کی پیشکش بھی کی, پھر کرونا پہ بھی انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر اس کے خلاف ہم جان لڑیں, لیکن کہیں عمران خان نے اپوزیشن کا نہ ہاتھ پکڑا نہ ان کی انا نے یہ پسند کیا بلکہ انیت نے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے, اور کچھ میرا خیال میں اپنی نالائکی اور نائلی کی وجہ سے بھی یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. آج دیکھ لیا آج کیا رویہ ہے, اپنی بات کر کے
اپوزیشن کیا کرنا چاہے گی.
اگر میں عوامی اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ اپوزیشن چاہے گی کہ یہ اگر ڈیلیور کرے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر اپوزیشن ملک اور قوم اور آئین کے مفاد میں عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرے گی, جو فیصلہ بھی ہوگا ہم آئین سے باہر نکل کے نہیں کریں.
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. سامعین, آپ نے پالیٹکس کے اوپر, سیاست کے اوپر, اور سیاست میں بالخصوص کورونا اور گورننس کے معاملات کے اوپر جو اپوزیشن کی تنقید ہے وہ آپ نے سنی. ون آن ون ہماری گفتگو صدیق الفاروق صاحب سے تھی. سو سیم اسی فارمیٹ پہ ہم ون آن ون بات کر رہے ہیں انجینئر افتخار چودھری صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور اس وقت پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی انفارمیشن ونگ کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو سر, تھینک یو وائس آف امریکہ, تھینک یو سر.
چلیے صاحب, سب سے پہلے تو ظاہر ہے اگر ہم کرونا پہ بات کریں, اس وقت پاکستان کے اندر باقی شعبوں کو چھوڑ بھی دینا, ٹاپ لیڈرشپ, دو سابق وزراء اعظم, موجودہ حکومت کے اندر اگر ہم آئیں تو گورنر, یہ سب کرنتینہ میں جا چکے, ریسٹ کر چکے یا انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, اپوزیشن لیڈر, اور انفارچونیٹلی اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بھی قرنطینہ سے ہمارے لیے وقت مینیج کر رہے ہیں. کرونا کا اس قدر پھیلاؤ, کیا واقعتاً یہ کچھ اعتراف کرنے والی بات ہے کہ حکومت سے نااہلی ہوئی ہے, جیسے اپوزیشن آج تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ وائس آف امریکہ کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے لیا, اور یقیناً آپ نے صدیق الفاروق صاحب کو جو لیا مجھے پتا چلتا ہے ظاہر ہے وہ نہ بھی پتا چلے تو تنقید ہی کرنی ہوتی ہے ان لوگوں نے, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی سیاست کا یہ حال رہا ہے کہ اپوزیشن, اگر آپ بہت اچھا بھی رولنگ پارٹی میں کام کریں تو اپوزیشن اس کے خلاف جانا ہے. دیکھیں ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں, ہماری جو معیشت ہے بڑی ویک ہے. کرونا کو روکنے کا سمپل سے سادہ سا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا, جو کہ ہم نہیں کر سکتے تھے, ابلٹیز ہمارے پاس نہیں تھی. 22 کروڑ لوگوں کو گھروں میں بند کرنا, میں کہتا ہوں اگر آپ کرفیو بھی لگا دیں اور پاکستان کی ساری فوج بھی گلیوں میں آ جائے تو لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے ہم معاشی طور پہ وہ لوگ ہیں ایک جو خط غربت سے نیچے ہمارے 30% لوگ ہیں. آپ کو پتا کہ خط غربت ہے کیا, $2 پر ڈے جو کماتا ہے وہ غریب ہے.
نہیں لیکن صاحب تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں, آج انہوں نے کہا ہے خواجہ آصف نے کہ آپ کی حکومت نے وہ 30% کو 50% پہ لے کے آ گئے.
خواجہ صاحب کو, خواجہ صاحب اور ان کی گواہی چھوڑ دیجیے ان باتوں کو, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ چلے خواجہ صاحب نے جو 30% چھوڑ کے گئے تھے اپنے ایک بیڈ گورننس کی وجہ سے, اگر اس میں ایک سیٹ بھی ہوئے ہوں گے تو اس کنورٹ کی وجہ سے کوئی 5-7% ہوئے ہوں گے. سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہے, ہم نے ہمارے وزیر اعظم کا پاس سب سے بڑا یہ درد مندی یہ ہے کہ وہ غریب کی سوچتے ہیں. انہیں اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو اپنے پڑوسی ہمسایا ملک کی طرح وہ سختی کر دیتے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں جہاں پہ چوریاں ہوتے, جہاں پہ اس طرح کی چیز ہو وہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں اور فاقے ہوتے ہیں, اور جہاں فاقے ہوتے ہیں وہاں ڈاکے ہوتے ہیں. تو پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. پاکستان یہی کر سکتا تھا سمارٹ لاک ڈاؤن, پاکستان یہی کر سکتا تھا کہ اپنے لوگوں کو سمجھائے, اپنے لوگوں کو ٹیچ کرے. پوری دنیا میں ہوا نا سر, ابھی ہم کمپیرزن کیا کریں, ہم امریکہ دیکھ لیں, اٹلی دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, یو کے دیکھ لیں, ہر جگہ یہ ہوا ہے.
میں نے یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھے تھے جب ہم انٹریکٹیو ڈسکشن کر رہے تھے, یہ کریٹیکل کوسچن میں نے بھی ان کے سامنے رکھے تھے, لیکن آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ پہلے امپورٹ کیا, ان کے بقول زلفی بخاری صاحب نے آنے دیا, اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دنیا آپ کے فلائٹس بند کر رہی ہے, آپریشن بند کر رہی ہے, پاکستان کے لوگ باہر لینڈ کرتے ہیں تو وہ ان کو روک رہی ہے. 35 میں سے 29 پاکستانی ہوتے ہیں جو پازیٹو آ جاتے ہیں. سو اب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, یہ سراسر زیادتی ہوگی کہ جب کہیں کرونا کی بات آتی ہے تو پھر زلفی بخاری کا ذکر آ جاتا ہے, ایران کا ذکر آ جاتا ہے. میں بڑا کٹر قسم کا سنی اور سعودی عرب میں 25 سال گزارے ہیں. دیکھیے اسی وقت فلائٹیں عمرہ کی بھی اتر رہی تھی, وزٹ کے بھی اتر رہے تھے, زائرین بھی آ رہے تھے, اور یہ سارے لوگ تھے. اب ان کو یہ کہنا کہ بھائی زلفی بخاری نے یہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ کرونا جو ہے فقہی اور گروہی طور پہ ایک فقہ سے جڑا ہوا کرونا یہ لوگ سمجھتے ہیں, جو یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ آگ سے نہ کھیلیں. لوگوں کو شیعہ اور سنی فسادات نے پہلے ہی پورے عالم اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی آگ میں جھلسے اور لوگ یہاں کے جو اکثریت ہے.
اچھا کمنگ بیک ٹو کرونا انجینئر صاحب, انجینئر افتخار چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں معیشت میں کتنی جان ہے کہ لوگوں کو 3 مہینے بٹھایا دیا جاتا ہے گھروں کے اندر, حکومت دے سکتی, تو ان کے پاس اس طرح ظاہر کیلکولیشن نہیں ہے, لیکن ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر پہلے اتنا لون آ گیا ہے تو 1.5-2.4-6 بلین لون اور بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن لوگوں کو بٹھا دیا جاتا گھر پہ, وہ روکھی سوکھی کھاتے, لیکن 3 مہینے ان کو, اور شروع سے پھر وہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس بھی نہیں دی گئی ہے اور پرائم منسٹر کنفیوز رہے ہیں, یہ کریٹیسزم ہے.
اب دیکھیے جی میں نے تو یہ بات کی نا کہ تنقید برائے تنقید کی جاتی ہے. یہ معاشی اگر اتنا ہی خوبصورت حسن انتظام تھا ان کا تو ان کے پاس تو حکومتیں رہی ہیں, یہ 30-35 سال رہے ہیں. ہمیں اس نہج پہ کشکول اٹھانا پڑا, کس لیے اٹھانا پڑا؟ آج بھی وزیر اعظم نے اسمبلی کے اوپر کہا کہ خدا کی قسم مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ جب میں اپنے ملک کے لیے مانگنے کے لیے گیا میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا. میں اس سے پہلے ہاسپٹل مانگتا رہا, میں اس سے پہلے اور سروسز پرووائڈر نے یونیورسٹیز کے لیے لوگوں کے پاس گیا, میں سر فخر کر کے بلند کر کے میں چندہ مانگتا تھا, لوگ دیتے تھے. اب ایک وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے, اس کو آپ نے اس حالت پہ چھوڑا ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اسی طرح ہی اپنے بچوں کی جائیدادیں اور ساری باہر ملک سے بنانا شروع کرتے, سرے محل لیون فیلڈز اور یہ ساری چیزیں کرتے, یا ہمارا منسٹر ان چیزوں میں کوئی انوالو ہوتا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جرم ہوتا. ہاں ہمیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک منسٹر کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے, تو یہ ہوتا رہتا ہے.
چلو میں اسی جانب آ جاتا ہوں, یہ نہیں کرونا پہ تو آپ نے وضاحت دے دی ساری تنقید کی, اب اسی جانب آ جاتے ہیں گورننس پہ. اور وہ گورننس میں آپ کرٹیسزم یہ ہے کہ دیکھیں جی اپوزیشن نہیں کہہ رہی, حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لانے میں ناکام رہے ہیں اور اس کی وجہ اندرونی جھگڑے, ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے, ڈلیور نہیں کر پا رہے, پرفارم نہیں کر پا رہے کسی شعبے میں اپوزیشن کے بقول. یور ٹیک.
دیکھیے میرا ٹیک یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں ان لوگوں کے اوپر, منسٹرز کے اوپر اتنی پابندیاں ہوتی تھی اور انہوں نے خلیفہ بننے کی بھی کوشش کی کہ کوئی پارٹی کا بندہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ہم پہ تنقید نہیں کر سکتا. پھر ایس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے کہ جس میں وزراء کرٹیسائز کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, الجھتے بھی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ پرانا ورکر ہوں کہ جس نے سب طور دیکھے. نواز شریف کی حکومت میں مجھے صرف یہ بتا دیں صدیق الفاروق, اگر اس کو ری لسن کریں, کہ کیا چودھری نثار اور خواجہ آصف پورے پانچ سال تک ان میں السلام علیکم بھی نہیں ہوتی تھی اور شیک ہینڈ بھی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح گروپس ہوتے تھے, ایک اور خواجہ گروپ تھا, بٹ گروپ تھا, اور اس کے علاوہ دوسرے گروپ ہوا کرتے تھے. اب یہ ان کے ہمارے پاس ایکچولی ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, ہم نے لوٹا نہیں ہے, ہم نے یہاں پہ سائیکلوں کی دکانوں سے دبئی میں پلازے نہیں بنائے. ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں, خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کسی منسٹر کے بیٹا وہ ادھر پھرتا ہے, جب کیا کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے پلازے انہوں نے بنا رکھے ہیں, یہ کام ہے نہیں. ہم پہ تنقید صرف اس لیے ہوتی ہے کہ فواد چودھری نے یہ بات کر دی اور فلاں نے یہ کر دیا اور اسد عمر یہ کر رہا, بیٹھ کے بات ہوتی ہے, گھروں میں اختلافات نہیں ہوتے. سر ایک بات میری یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ہماری جو سلپ آف ٹنگ ہے وہ ہے. ہم نیت کے برے نہیں ہیں, لیکن یہ نیت کے کھوٹے لوگ جو ہیں ہمیں ثابت کر دیں کہ اگر ہمارا کوئی وزیر کو میگا سکینڈل کوئی ایسی چیز ثابت
یہ ضرور کہتے ہیں. اپوزیشن نے خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کرا, پرائم منسٹر میریٹوکریسی کی بات کرتے ہیں, میرٹ کی بات کرتے ہیں, تو ان کا حوالہ یہ تھا کہ جہانگیر ترین کیسے چلے گئے ہیں لندن میں اور ان کا احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوئی. آگے بڑھتے ہیں انجینئر افتخار چودھری صاحب کوئکلی. آج ایک اور پولیٹیکل موو ہوئی ہے, زرداری صاحب کافی عرصے سے علیل تھے, صاحب فراش تھے, اور آج ان کے رابطے باقی اپوزیشن گروپوں سے ہوئے ہیں, اختر مینگل صاحب سے بھی ہوئے ہیں جو آپ کی اتحادی جماعت سے حکومت سے علیحدہ ہو چکے ہیں. اپوزیشن کیا مشترکہ جوائنٹ وینچر کر سکتی ہے؟ تحریک انصاف کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟
دیکھیے جی سیاست میں میں آپ کو بتاؤں, جمہوریت نمبرز کی گیم ہوتی ہے. اگر کوئی آپ یہ کہے نا اسد صاحب میری پارٹی کے سپوکس پرسن کہ ہم کسی سے خطرہ محسوس نہیں کرتے, ہم محسوس کرتے ہیں. ہم بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے, چار بندے ادھر سے ادھر ہوئے ہماری حکومت کو ڈر لگ سکتا ہے. لیکن میں آج وائس آف امریکہ پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اپنی مرغیوں کو سنبھالیں, وہ ہمارے ہاں انڈے دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے, میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا.
Are you sure?
I am very much sure. I'm engineer افتخار چودھری.
بہت شکریہ انجینئر افتخار چودھری صاحب, رانما تحریک انصاف آپ نے میں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان میں جاری مفاہمتی عمل کے اوپر. اور امریکہ طالبان معاہدہ ہو چکا, لیکن اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ, اس کی سمت بھی پیش قدمی جاری ہے. اور اس ریفرنس میں ایک اہم بیان ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے دیا ہے, جو کہ افغانستان کے اندر مسالتی کونسل کے ہیڈ بھی ہیں, مفاہمتی کونسل کے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ایک عبوری حکومت کے قیام سے متعلق بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا ایک اہم شخصیت کا بیان تو ہے ہی ہے, لیکن ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں, اور یہاں پہ امریکہ میں انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ, اور وہاں پہ ان کا یہ ڈائلاگ تھا, مباحثہ تھا ان کی وہاں پہ یہ گفتگو, یہ کتنی ٹینجیبل ہے. ایک بات اور بھی اس ریفرنس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو کہ غیر پشتون ہیں, لیکن ان دنوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات ہو تو ان کے سٹینڈز میں کافی نرمی آئی ہے. یہ بدلتے ہوئے حالات اور یہ واقعات افغانستان کے یہ پیس پروسیس کو کس جانب لے کے جا سکتے ہیں؟ امبیسڈر ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, افغانستان میں سرو کر چکے ہیں پاکستان کے لیے, اور ہمیں میر ویس افغان نے جوائن کیا ہے, افغان جرنلسٹ ہیں, افغان انالسٹ ہیں اور خبریال نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں, بڑے ویل کنیکٹڈ اور ویل انفارم جرنلسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اور خیر مقدم اس بیان کے پس منظر میں انالیسز لیتے ہیں. میر ویس صاحب, آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا تبدیلی بنیادی طور پہ, اگر ہم افغانستان کی موجودہ لیڈرشپ کو دیکھیں, ڈاکٹر اشرف غنی ہوں یا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ہوں, کیا بڑی تبدیلی ان کے ذہنوں میں آ چکی ہے؟
دیکھیے, بڑی تبدیلی تو یوں ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ پیس چاہتے ہیں, اور ان کی طرف سے بار بار یہ ریکویسٹ سامنے آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یوں ہے کہ افغان سیاسیوں جتنے بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں تو وہ پریشرائز کر رہا ہے گورنمنٹ کو. دوسری جانب عبداللہ عبداللہ صاحب جو ہے وہ اپنی پاور کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس گورنمنٹ کی 50% حصہ ہے, اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو اشرف غنی کے پاس گورنمنٹ کا حصہ بہت ہی کم ہے. مثلا یہ تقسیم جو ابھی سامنے آ رہا ہے وہ یوں ہے کہ اشرف غنی احمد زئی نے اپنی حصے سے 20% فرسٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ کو, 10% سیکنڈ ڈپٹی پریزیڈنٹ کو دیا ہوا ہے, تو اس کے پاس حصہ چھوٹا رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا کر رہا ہے اور اس کے پاس ہے. دوسری بات یوں ہے کہ وہ طالبان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور طالبان کو یہ گرین لائٹ دے رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مشکل نہیں رکھتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں اور ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کچھ بھی کرنے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ افغان گورنمنٹ میں اب اس حد تک یہ لوگ آ چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ان کی ایک بات سے جو کہ گورنمنٹ کے درمیان دھڑکے پڑ سکتا ہے وہ عبوری حکومت ہے. عبوری حکومت افغانستان کی گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ سے باہر جو لوگ ان کے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک اور بات جو سامنے ابھی آیا ہوا ہے وہ یہ ہے, آج صبح میری بات ہو رہی تھی قطر کے کچھ طالبان کے لیڈر سے, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بات چیت جو فیصلہ ہوا تھا اس جون کے آخری ہفتے میں وہ نہیں ہو رہا, اور وجہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ قیدیوں کی رہائی پہ انہوں نے معطل کیا ہوا ہے. تو اب قیدیوں کی رہائی کی معطلی کی بات جب میں نے آج گورنمنٹ کے ساتھ چھیڑی تو گورنمنٹ میں کچھ ہلکی یوں کہہ رہا ہے کہ کچھ قیدی ہے جو یورپین یونین کی طرف سے ان پہ پابندی لگا ہوا ہے, لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے. افغان گورنمنٹ واضح طور پہ یہ بات کنفرم نہیں ہے.
آگے امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, آپ کا انالیسس, ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ, ایک تو یہ کہ یہ جب عبوری حکومت کی بات ہوتی ہے تو کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ عبوری حکومت میں طالبان حصہ ہوں گے, اور ظاہر عبوری حکومت تو ٹرانزیشنل ہے, عبوری ہے, اس کے بعد پھر کوئی الیکشن پروسیس ہے, الیکٹورل پروسیس ہے, طالبان اس کے لیے تیار ہیں, یا معمول سے ہٹ کے کوئی بندوبست ہونا ہوں گے؟
دیکھیں, ایک دو چیزیں تو واضح ہیں اور وہ ہمیں ماننی چاہیے, اور سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ طالبان افغان ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اب افغانستان کے اندر اگر آتے ہیں تو وہ اس حکومت کی شمولیت میں نہیں آئیں گے, وہ ایک نئے سیٹ اپ بنانے کے اندر آئیں گے. خواہ ان کی ایکسکلوسیو تو بہت مشکل لفظ ہے کہ سارے افغان ان کے ساتھ مان لے, لیکن افغان حکومت, طالبان اور جو باقی سیاسی لیڈران ہیں ان سب سے مل ملا کے ایک حکومت بنانی پڑے گی, وہ چلے گی. اب اس مرحلے تک کیسے پہنچیں گے؟ اس مرحلے تک ظاہر بات ہے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے جو عبداللہ عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم انٹرم گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, لیکن انٹرم گورنمنٹ پھر کیسے, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے علاوہ لوگ ہوں گے, اگر وہ آئیں گے تو پھر افغانستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ یہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے پھر اس نے دوسرے کو راستہ نہیں دیا. وہ میرا خیال ہے یہ نہیں قبول کریں گے. انٹرم گورنمنٹ اگر ہو بھی تو وہ یا ان کے ہی لوگوں پہ مشتمل ہوگی یا پھر وہ لوگ جو ان کو قابل قبول ہوں, قابل اعتماد ہوں, اور وہ مختصر عرصے میں یا الیکشن کر لے یا جو بھی طریقے پہ.
لیکن کیا طالبان الیکشن کے لیے تیار ہیں, کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار؟
فی الحال تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ تیار ہوں گے, کیونکہ یہ اتنے عرصے میں تو انہوں نے سیاسی کام نہیں کیا, اتنے عرصے میں تو وہ لڑتے رہے.
اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کچھ بندوبست کرنا پڑے گا, آئین سے ہٹ کے؟
نہیں, دیکھیے افغانستان کا ایک بہت بڑا اچھا طریقہ ہے کہ لوئر جرگا جب بلا لیتے ہیں تو وہ ایک راستے کا تعین کر سکتے ہیں, ان کو پاور ہے کہ وہ ایسی سچویشن کا کوئی حل ڈھونڈ کے نکال کے دے دے. تو وہ طریقہ بھی لایا جا سکتا ہے, یا پھر افغان حکومت اور طالبان خود مل بیٹھ کے جو بھی ان کو منظور ہو اس پہ وہ ایگری کرے, پھر اس کے ساتھ کون لڑنے کو تیار ہوگا؟
یہ جو آپ نے لوہا جرگہ کی بات کی ہے, ظاہر ہے افغان معاشرے کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے اور ہسٹوریکلی بڑے بڑے ایشوز کے اوپر وہاں پہ اتفاق ہوا بھی ہے. میر ویس افغان صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے اندر اگر ظاہر ہے یہ پروسیس اب انٹر افغان ڈائیلاگ یا ایون بات اب تو ٹرانزیشنل گورنمنٹ کے اوپر آ گئی ہے, تو طالبان کے لیے کیا کچھ قابل قبول آ گیا؟ وہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں اور اسی آئین کی چھتری کے نیچے کسی الیکشن کا حصہ بنیں گے, یا اس سے ہٹ کے ہی کوئی بندوبست ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے, ایک تو یہی لوئے جرگی کی بات ہوتے جا رہا ہے افغانستان میں, اور دوسری جانب ایک کونسل کی بنانے کی بات ہو رہا ہے افغان گورنمنٹ اور طالبان کے حلقوں کے درمیان, جو کہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایران میں ایک کونسل موجود ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے, ایک تو یہی بات ہے جو چلتے ہیں وہاں پہ. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, اگر طالبان یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر پوری گورنمنٹ کو انہیں ملتے ہیں, یہ پاسیبل نہیں ہے, اور یہ ان کے ساتھ افغان لوگ اور وہاں پہ جو نئی جوان آیا ہوا ہے وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے. اور دوسری جانب اگر افغان گورنمنٹ یہی کہتا ہے کہ طالبان آ کر اس حکومت کی حصہ بنے, یہ بھی پاسیبل نہیں. تو میرے خیال سے دو راستے ہیں, جیسے کہ ایک لوئی جرگا کی جو آپ کے مہمان نے فرمایا سفیر صاحب نے, اور دوسرا بات جو ہے وہ ہے خود یہی کونسل کی, جو اب زیادہ تر کونسل پہ بات ہو رہا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ لمبی پروسیجر ہے, اس میں بہت سارے کچھ پیپر نا ہے, اس میں آئین کی چینجز پہ بات ہوگی طالبان کی طرف سے بھی اور افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو یہ چیزیں ہوتے ہیں. لیکن اب سب سے بڑی بات یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بار یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی تیاری کر لے, کچھ حلقے افغانستان کے اندر موجود ہے جو وہ اس پیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ افغان عوام کی بات ہے اور افغان گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز کی بات ہے. افغان گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ پیس کو کرنا نہیں چاہتے. مثلا وہ اگر طالبان کے کچھ لیڈرز ہو جو قطر میں بیٹھے ہوں یا پاکستان میں ہو, اچھی پوزیشن پہ, ایک تو لو لیول پہ ہوتے ہیں, ایک اچھی پوزیشن پہ جہاں پہ وہ لوگ رہ رہا ہے, اور یا جو کہ جا کر افغان گورنمنٹ کی جو کچھ عہدیدار ہے جو کہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہا ہے, تو ان میں سے جو فوائد ہے جھگڑے سے انہیں جو وہ ملتے ہیں. لیکن ایک بات اور میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں, یوں ہے کہ اب اس پروسیجر میں تیزی ضرور نظر آ جائے گی, کیونکہ وہاں پہ جو پاکستان کی طرف سے صادق خان کو ہائر کیا ہوا ہے اس کام کے لیے, وہ بندہ جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی بڑے تعلقات ہیں, جو عبداللہ ہے یا خود غنی ہے یا باقی آفیشلز وہاں پہ موجود ہیں, اور طالبان کے ساتھ بھی ان کی تعلقات موجود ہیں. تو میرے خیال سے اب اگرچہ یہ سلسلہ سٹاپ ہو چکا ہے اور لیکن یہ جلد سے جلد شروع
ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ایک تو اگین کتنا سپیڈ اپ اور کتنا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا اکیڈیمک کوسچن میں کرنا چاہتا ہوں. 20 سال ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کے اندر موجود ہے, افغانستان کو جمہوری معاشرہ بنانے کی کوششیں ہیں, ٹریلینز ڈالرز ان کے بقول بھلے ملٹریلی جو انگیج رہے ہیں اس کے اوپر خرچ ہوا ہے یا نیشن بلڈنگ کے اوپر, تو کیا اب اس افغان معاشرہ اجتماعی طور پہ اب بھی کسی قبائلی حل کے لیے تیار ہے, یعنی لوا جرگا جو فیصلہ کرے, یا جو ایک پوری جنریشن ایک پوری نسل جو ہے وہ پروان چڑھ چکی ہے جس کو جمہوریت کی افادیت بتائی گئی ہے, سو وہ قبول کر لے گی آسانی سے جو مشران اور جو قبائل فیصلہ کریں گے؟
اس کا جواب تو میں کچھ یوں دوں گا کہ امریکہ یا مغربی دنیا نے افغانستان کے اوپر ایک مخصوص گروپ یا حکومت کے ساتھ جو شامل لوگ ہیں ان پہ فوکس کیا ہوا تھا. انہوں نے طالبان کو تو ٹوٹلی آؤٹ کیا تھا, حالانکہ وہ بھی افغانی ہے, ان کی بھی فالوئنگ ہے, اور پھر عام جو آدمی ہے گاؤں میں دور ہٹ کے شہروں سے ان کو لائف چینج میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا, تو اس کو بھی وہ ٹیک نہ کر سکے. یونٹی گارمنٹ ہم نے دیکھ لی, ان میں یونٹی کتنی تھی, ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اسی گارمنٹ کے دونوں لیڈران صاحبان نے ایک دن میں 200 دور حلف کسی ملک میں کہیں ہسٹری میں آیا ہے. عبداللہ صاحب الگ حلف لے رہے ہیں, اشرف غنی صاحب الگ حلف لے رہے ہیں, تو اگر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں میں تو اس کو ماننے سے قاصر ہوں. مغرب نے جو محنت کی وہ ضائع گئی, فضول گئی, غلط راستے پہ وہ چل پڑے تھے. اب بات آئی ہے جو ابھی ہونی ہے انٹر افغان ڈائلاگ میں, اگر اس میں انٹرنل جو لوگ ہیں جو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں اور ایکسٹرنل جو فیکٹر ہے جو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, اگر اس سے کسی طرح بچایا جائے اور افغانوں کو آپس میں مل بیٹھنے کی اجازت یا اختیار ملے کہ وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نکال سکیں گے. لیکن اتنے لوگ ہیں اس مسئلے کے اندر انوالو کہ ان کے انٹرسٹ, جیسے میرے بھائی نے کہا, ان کے انٹرسٹ انوالو ہے, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور ایک آخری بات کہ ابھی 40 سال کا جو جنگ چلا رہا ہے, 40-42 سال کا افغانستان کے اندر, اس کا ایک دن ایک ہفتہ یا ایک مہینے میں حل ڈھونڈنا نکالنا یہ توقع ہم نے کرنا یہ ذرا زیادتی ہوگی. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, ان کو کرنے دے, وہ راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر پیچھے سے ہم نے تارے پکڑی ہوں گی اور ہم اپنے گھوڑے کو چلاتے رہیں گے پھر تو مشکل ہے.
جی میرے ساتھ رہیے گا, آپ نے جن مشترکہ انٹرسٹ کی بات کی ہے وہ میں اگلے سیگمنٹ میں لے کے چلتا ہوں, دوسری ڈیولپمنٹ پہ رپورٹ پہ, لیکن وہ گزشتہ سے پیوستہ ہوگی. کنیکٹ کریں گے اسی سے ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. بات ہو رہی ہے ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب, فارمر امبیسڈر پاکستان کے افغانستان میں سرو کر چکے ہیں, اور ہمیں جوائن کر رکھا ہے میر ویس افغان نے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. بات ہو رہی تھی افغانستان کے پیس پروسیس کی, اور وہیں سے یہ جب بات نکلی ہے کامن انٹرسٹ کی, تو میں کامن انٹرسٹ میں ایک رپورٹ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. وہ رپورٹ جو ہے وہ ٹیررزم رپورٹ ہے امریکی محکمہ خارجہ کی, جس میں کئی ایک سوالات ہیں پاکستان کے ریفرنس میں بھی, افغانستان کے بارے میں جہاں اور سی باتیں ہیں, لیکن ایک بڑی پازیٹیو بات یہ ہے, اور افغان گورنمنٹ اس کو ظاہر کریڈٹ بھی لے رہی ہے, کہ ہم نے افغانستان دنیا کے ان چیدہ چیدہ ملکوں میں سے ہے جہاں پہ ISIS کو یعنی داعش کو شکست ہوئی ہے یا اس کا خاتمہ کیا گیا ہے. داعش کا خاتمہ ایک ایسی چیز ہے جو اس پہ کابل کی اس وقت کی حکومت اور طالبان ان کا نہ صرف اتفاق ہے بلکہ طالبان ایک لحاظ سے اس پہ اپنا معاہدہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ ایسے گروپوں کو پنپنے نہیں دیں گے اپنے ملک کے اندر, اور ظاہر ہے کابل حکومت بھی یہی چاہے گی. سو اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بیک ڈراپ میں تھوڑا سا حوالہ پاکستان کا بھی ہو جائے گا, امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ, جس میں تھوڑا پاکستان کے ریفرنس میں مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ بھارت کو جو ٹیررسٹ نشانہ بناتے ہیں ان کو سیف ہیونز دی گئی ہیں, لیکن اپریشیٹ کیا گیا کہ افغانستان کے اندر جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے وہ مثبت ہے. پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات میں پازیٹو رول پلے کیا. سو اس بیک ڈراپ میں ذرا گفتگو کرتے ہیں. یہ میر ویس افغان صاحب, طالبان اور کابل حکومت, ان کے درمیان ظاہر ایک تھریٹ جو دونوں کے لیے ہے یا جہاں پہ اب مشترکہ مفاد دونوں کا ہے وہ ہے داعش کو شکست دینا. سو یہ چیز بھی قریب لا سکتی ہے, اور اس رپورٹ کے پس منظر میں یہ دعویٰ کتنا درست ہے کہ داعش افغانستان میں کمزور یا ختم ہوئی ہے؟
اب اگر ہم داعش کے حملات کو دیکھ لیں افغانستان میں, اگر وہی حملات جو سیویلین کو ٹارگٹ بنا رہا ہے, اگر وہی داعش کر رہا تھا یا داعش کر رہا ہے تو پھر داعش موجود ہے. اگر وہی حملات داعش نہیں کر رہا تھا تو پھر داعش تھے نہیں افغانستان میں, کچھ اور تھے جو یہ اسی حملات کو انجام دے رہے تھے, جس سے کہ مسجدوں کو ٹارگٹ بنوایا, مندروں کو ٹارگٹ بنوایا, اسکولس کو ٹارگٹ بنوایا, اور ایون کہ لاسٹ ویک تک تو اب ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ بنا رہے تھے, وہاں پہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے. یہ کس طرح خاتمہ ہے؟ تو گورنمنٹ یہی کہتا ہے کہ یہ حملے جو ہے وہ داعش کے ناتے ہوئے, لیکن بات کچھ یوں ہے کہ جس سے کہ ایاز وزیر صاحب نے فرمایا, اصل میں کسی نے کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ ہے جو اس لڑائی جھگڑے کو پیٹرول دے رہا ہے. اس لڑائی جھگڑے کو پیٹرول دینے والی, اب اس یہ بلیم پاکستان پہ بھی لگ رہا ہے, یہ انڈیا پہ بھی لگ رہا ہے, وہ ایران پہ بھی لگ رہا ہے, کس حد تک کون انوالو ہے؟ پاکستانی تو اپنی آپ کو نکالنے کی کوشش کی ہے یا کم از کم دکھایا کہ ہم طالبان کو بٹھا سکتے, بات کرنے پہ لایا, لیکن وہاں پہ یہ جو میرے افغان جرنلسٹوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے انڈیا کی بھی نام لیا, انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید انجنز بھی اس میں انوالو ہو, کیونکہ وہ یہاں پہ امن نہیں چاہتے. تو داعش کی بات ہوتے ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کر لے داعش اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں یا داعش پہ وہ ذمہ داری ڈال لیتے ہیں, اب وہ چاہے کچھ بھی ہو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر داعش تھے تو ابھی بھی ہے, اگر داعش نہیں تھے تو اب بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگا افغانستان کے اندر. اگر طالبان صلح کر لے, جنگ کے لیے یہ زمین سازی جو طالبان کی طرف سے ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے, میرا نہیں خیال کہ داعش رہ جائے یا کوئی اور.
ٹھیک, امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, داعش کا خاتمہ, طالبان اور افغان حکومت کے مفادات میں یہ اشتراک.
دیکھیے, داعش کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا, لیکن اس میں بھی ظاہر بات ہے بہت بڑی طاقت انوالو ہوتی ہے یا طاقت انوالو ہے, اور افغان لیڈران, ان کا نام بھی دنیا کو معلوم ہے لیکن میں نہیں لینا چاہتا. انہوں نے تو برملا نام لیا کہ وہ طاقت داعش کے پیچھے لگی ہے اور وہ ان کو مدد کر رہی ہے. تو داعش نہ افغان حکومت کے حق میں ہے, نہ طالبان کے حق میں ہے, نہ جنرلی افغانیوں کے حق میں ہے, نہ ریجن کے امن کے حق میں ہے. وہ ہر ایک کے خلاف تقریباً لڑ رہے ہیں یا دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کے خلاف ہے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ افغان حکومت اور طالبان اس بات پہ متفق ہوں گے. آپ نے صحیح کہا کہ طالبان نے تو امریکہ کو ایگریمنٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہم افغان سائل کو ایسے لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں دیں گے, یعنی ان کو ختم کریں گے, نکالیں گے. تو یہاں تک تو بات صحیح ہے, لیکن داعش کو یا داعش جیسا اگر اور کوئی گروپ ہو اس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ وہ تب کنٹرول کرو گے جب طالبان اور افغان حکومت ایک ہو جائے, کمپلیٹلی ان ایوری سینس ایک ہی حکومت ہو اور وہ ہینڈل کرے. ادروائز اگر یہ بات پہلے نہیں بنتی, پہلے حکومت آپ کو بنانا پڑے گا, پھر داعش یا ایسے گروپوں کا بہترین یا ان کو ختم کرنے کا سوچیں گے. آپ پہلے ان کو ختم نہیں کر سکتے کہ حکومت تک آ جائے. پہلے حکومت کو آؤ گے پھر ان کے ہاتھ میں کہیں طرف جاؤ
جی. امبیسڈر صاحب میں اب پاکستان کے ریفرنس میں بھی ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. یہی محکمہ خارجہ کی, امریکی محکمہ خارجہ کی ٹیررزم سے متعلق رپورٹ, اور پاکستان پہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو مخالف گروپ تھے بھارت کے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی, سیف ایونس بنا رہا لیکن افغانستان میں مثبت کردار ہے. پاکستانی دفتر خارجہ اس پہ مایوسی کا اظہار کر رہا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس رپورٹ میں بہرحال یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر بھی دہشت گرد حملوں میں کمی آئی ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ بہت کنٹراڈکٹنگ ہے, ایک دوسرے سے اگر حقائق کی بات ہے تو اس میں بہت سارے تضادات بھی موجود ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس رپورٹ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, اور ان دنوں میں جب بظاہر امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی بیانات کی حد تک ہمیں کوئی بہت جارحیت نظر نہیں آتی, تعاون کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں, سو یہ رپورٹ کیا اشارہ دیتی ہے؟
صحیح بات ہے, آپ نے صحیح کہا, ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں, لیکن میٹھی میٹھی اور گرم گرم باتیں دلی کے ساتھ ہوتی ہے امریکہ کی, ان کے ساتھ لمبے مفادات ہیں, چین کا راستہ روکنے کے لیے اسی کو وہ پال رہے ہیں, تبکی دے رہے ہیں, تو ان کے مفادات ہوئے کہ ورنہ ہندوستان نے جو کشمیر میں کیا وہ پاکستان کے پچھلے اگر پورے 40 سال کا جو گند ویسٹ پاکستان کے اوپر ڈال رہا تھا ان سارے کو اکٹھے کر لو, وہ کشمیر میں جو ہندوستان نے کیا اس سے کم ہے, لیکن وہ کشمیر والا امریکہ کو نظر نہیں آیا. اور پاکستان حالانکہ بہت ہی پازیٹیو سٹیپ لیے جا رہا ہے افغانستان کے اندر, کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پیس ریٹرن کے لیے اور باقی سلسلے میں بھی, لیکن ان کو وہی چیز نظر آئی جو دلی کو نظر آتی ہے, وہ چیز ان کو کبھی نظر نہیں آئے گی جو اسلام آباد کو نظر آتی ہے.
صحیح, آپ نے دلی کا حوالہ دیا تو میں صرف ایک سٹیٹمنٹ ان کا بھی دے دوں, وہاں سے ریاکشن آ رہا ہے اس رپورٹ کے ریفرنس میں بھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے باہر نہیں آنے دے رہی, یعنی اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں یا سیف ہیونز ہیں پاکستان کے اندر.
دیکھیں وہ تو ہندوستان کا اگر بس چل سکتا تو پاکستان کب کا بلیک لسٹ ہو چکا ہوتا, وہ تو اپنی بات کرے گا ظاہر بات ہے. لیکن دیکھو ہم دلی اور اسلام آباد تو عرصے سے آپ کا معلوم ہے ہمارا رشتہ, لیکن واشنگٹن اسلام آباد اور دلی کے اندر اگر طرفداری کرے تو پھر اس کی سول سپر پاور والی حیثیت جو ہے وہ خاصی ڈینٹ ہو جاتی ہے.
آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ یا کمی ہوئی ہے پاکستان میں یہ نیٹورکس جو اپریٹ کرتے ہیں؟
دیکھیں میں اب حکومت میں نہیں ہوں, اس میں شک نہیں ہے کہ بہت فرق پڑا ہے, وہ چیزیں نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم تو چھوڑے, ہماری فوج جو وردی میں باہر نہیں نکل سکتی تھی, اتنا خطرہ تھا. اب اللہ کے فضل سے پورے ملک میں مہینے میں کہیں ایک آدھ بم پڑ جاتا ہے, وہ بھی اتنا نقصان نہیں کر دیتا ہے, تو اس لحاظ سے تو کنٹرول خاصا ہو چکا ہے. لیکن یہ دہشت گردی والا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو 100% تو نہ امریکہ کنٹرول کر سکتا ہے, نہ دلی کر سکتا ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں.
میر ویز افغان صاحب, مختصر آپ کے خیال میں اس رپورٹ کے بیک ڈراپ میں پاکستان نے ٹیررزم کے یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے ملک کے اندر کیا کیا ہے, اور جن دو پڑوسی ملکوں کو بہت شکوہ رہتا ہے, افغانستان نے بھی اس پہ بڑا محتاط اور محتاط رد عمل دیا ہے اس رپورٹ کے پس منظر میں. یہ بلیم بھی نہیں کیا لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارے جو سوالات تھے پاکستان کی فوج کے سربراہ نے اپنے حالیہ دورے میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. مختصرا آپ کا انالیسس.
میں ایک چھوٹے واقعے کی ایلمند میں تقریباً 10 سال پہلے وہاں ایک گورنر تھا, میں نام لینا نہیں چاہتا, تو انہوں نے طالبان سے کہا ہوا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کہے, ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے. تو اس واقعے کو اگر ہم اس کی پس منظر کو دیکھ لیں تو پاکستان میں یہ بھی وصل ہو جاتا ہے. البتہ افغانستان کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں, طالبان وہاں پہ واضح طور پہ پھر رہا ہے, ان کی دفاتر معلوم ہے, ان کی لوگ معلوم ہے, ان کی سب کچھ کا پتہ ہے. کسی کو بھی مثلا ملا برادر کی گرفتاری کی بات ہو رہا ہے, اب میں آپ کو آپ کی نیوز کے ناطے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس کی 2 سال کی بیٹا اور 4 سال کی بیٹی ہے, تو وہ تو زندان میں تھے, لیکن اس کس طرح جیل تھا جو اس جیل میں موجود تھا. بہرحال اس ناطے ہم نہیں جانا نہیں چاہتے, طالبان وہاں پہ آزاد پھر رہا ہے. افغان گورنمنٹ اور افغان عوام کا یہی گلہ ہے پاکستان سے, جو کہ اللہ کرے وہ حل کر دے, لیکن پاکستان اندر جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ ابھی تو ٹھیک نظر آ رہا ہے, وہاں پہ پھر وہی پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے جو کہ سکون تھا وہاں پہ, البتہ دہشت گردی کے ناطے.
بہت شکریہ امیر ویز افغان صاحب, آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا, امبیسڈر ایاز وزیر صاحب آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں.
थैंक यू
ताज़ा तरीन खबरें रेडियो प्रोग्राम्स ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम। और पिछले दोनों जो हमारे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात की, एक तो अफगानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो तालिबान के साथ एक अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए भी तैयार हैं, इस पे और फिर अमेरिका के महकमे खारजा की दहशतगर्दी से मुतालिक रिपोर्ट और पाकिस्तान का उससे इजहार मायूसी, इन दोनों इशूज़ पर हम राय लेते हैं। डॉक्टर सहर खान हमारे साथ मौजूद हैं, खेटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है, उनके साथ वाबस्ता हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
जी बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले अगर हम अफगान पीस प्रोसेस पे बात करें, कितना सिग्निफिकेंट है डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना कि हम तालिबान के साथ अबूरी हुकूमत पे बात करने के लिए तैयार हैं, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, आपके ख्याल में ये होता हुआ नज़र आता है और इसका फॉर्मेट क्या होगा, अंडर सेम अफगान कॉन्स्टिट्यूशन या कोई उससे हट के बंदोबस्त या अरेंजमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको?
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। अब ये अब्दुल्ला का कहना कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे, मेरे ख्याल में कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये बहुत आई थिंक बहुत पहले होना चाहिए था। अब जहाँ तक ये है कि ये अफगानिस्तान के आइन के अंदर होगा, ये तो आई थिंक ज्यादातर तालिबान के ऊपर डिपेंडेंट है। तालिबान ने बहुत अरसे से कहा है कि वो दो चीजें चाहते हैं, एक तो कि अमरीकी फौज अफगानिस्तान से चली जाए और दूसरा कि जो अफगानिस्तान का जो आइन है और सियासी सिस्टम जो अभी बना है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि उनकी नजर में ये सिस्टम जो है अफगानी लोगों के लिए नहीं है, ये एक जैसे अमरीका का बना हुआ सिस्टम है और अमरीकी इंटरेस्ट के लिए है। तो अगर अफगानिस्तान अगर तालिबान ने अपना ये आइडिया बदल दिया है आइन के बारे में, तो शायद उसके उसके यू नो पैरामीटर्स में ये बातचीत हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि आई थिंक अब हम सब लोग ये कह सकते हैं कि तालिबान जो है वो कहीं भी नहीं जा रहे और ना उनको खत्म किया जा सकता है। तो सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और तालिबान इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स।
अब आ जाते हैं दूसरी एक पेशरफ, वो महकमे खारजा की रिपोर्ट है टेररिज्म से मुतालिक, और उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने ख़ासतौर पर जो इंडिया को टारगेट करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको सेफ हैवन्स दिए हैं। इस पर इंडिया से भी रद्दमल आया और वो कहते हैं कि यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान FATF से नहीं निकल सका है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार कर रहा है। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म आपके ख्याल में इंडिपेंडेंटली आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, पाकिस्तान ने भले उसको टारगेट बनाने वाले ग्रुप्स हों, भले अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हों या इंडिया को हदफ बनाने वाले, पाकिस्तान ने क्या किया है आपके ख्याल में, और पाकिस्तान की जो ये मायूसी है कितनी जायज है या नाजायज है?
नहीं, एक लिहाज से पाकिस्तान की मायूसी तो समझ में आती है। आई थिंक इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा ये इम्प्रेशन देती है कि जैसे दहशतगर्दी को खत्म करना जो है एक ऑन एंड ऑफ स्विच है, यानी अगर अमेरिका ने कह दिया है और इंटरनेशनल प्रेशर है तो पाकिस्तान जो है एकदम से अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो सब खत्म कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली जो जमीन पे जो हकीकत है वो जरा वो अलग है। मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में अभी भी ये मसला है फॉर श्योर, लेकिन जो सिविल मिलिट्री इम्बेलेंस पाकिस्तान का रहा है आई थिंक बहुत वाज़ह तौर पे जो सिविलियन हुकूमत है वो खासतौर पे इमरान खान की हुकूमत ने बहुत साफ साफ कहा है कि वो दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, और जो बेशक माजी में भी लिंक्स आए हैं पाकिस्तान के अलग अलग जैसे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद इस तरह की ग्रुप्स जो इंडियन अथॉरिटीज को अटैक करते हैं कि उनके साथ जो लिंक्स आए हैं उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक्नॉलेजमेंट इस बात की। अब जहाँ तक एसोसिएशन की बात है, देखें अब सरकारी तौर पे कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत ना पाकिस्तान की फौज ने कहा है कि उन्होंने स्पॉन्सर किया है कश्मीरी ग्रुप्स को। तो जहाँ तक ऑफिशियल बात है वो तो आई मेरे ख्याल में हमेशा वो जैसे अनऑफिशियल रहेगा। लेकिन अब जहाँ तक मायूसी की बात है इस रिपोर्ट के, मैं ये कहूंगी कि एट सम पॉइंट अमेरिका को भी जरा अपने पैरामीटर्स थोड़े से बदलने होंगे कि एग्जैक्टली उनका क्या मतलब है कि स्पॉन्सरशिप खत्म हो, क्योंकि अमरीका, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश तो बहुत कर रहा है अब, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदरूनी सियासत में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ऑफकोर्स इकोनॉमी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें मेरे ख्याल में दहशतगर्दी को जरा अमरीका पाकिस्तान ने कम से कम थोड़ा सा साइड लाइन किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान की मायूसी समझ में आती है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि अमरीका की जो रिपोर्ट है वो एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आई थिंक पाकिस्तान को अपना जैसे जिस राह पे वो जा रहे हैं उस राह पे वो जाना चाहिए कि अपनी वो इकोनॉमी को सही करें, एंड देन होपफुली उसके असरात रहेंगे, असरात हमें नजर आएंगे काउंटर टेररिज्म में।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर खान के इंस्टीट्यूट से आपकी वाबस्तगी, आपने में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खत्म को पहुंचता है। असद हसन को